वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल। ये प्रोग्राम नशे मुकर्रर है और आप पहले भी सुन चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम अराउंड टेबल यानी मजलिस से मुज़ाकरा के साथ बैज़ जिलानी हाज़िर ख़िदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर हैं निक एवानॉफ। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। urduvoa.com पर लॉग इन कीजिए और बराह रास्त हमारी नशरियात समात फरमाइए। आज मजलिस से मुज़ाकरा के लिए हमारा मौजू है तर्क वतन, एक इंसानी बहरान, वजूहात और हल। दिसंबर 4 साल 2000 का था जब अक्वामे मुत्तहदा ने 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे या तारकीन वतन का बैन अक्वामी दिन करार दिया। इसका मकसद तर्के वतन जैसे बढ़ते बहरान पर तवज्जो देना और इसकी अहमियत पर गौर करना था कि आखिर दुनिया भर में तर्के वतन की बुनियादी वजूहात क्या हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर अजनबी सरजमीनों का रुख क्यों करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस बात को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि दुनिया भर के मुल्कों में जहाँ तारकीन वतन जाते हैं वहाँ उनकी आज़ादी और इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना भी एक अहम पहलू है इस बहरानी सूरत हाल का। आज दुनिया में 65 मिलियन से ज्यादा अफराद तारकीन वतन के जुमरे में आते हैं और उनमें मुतअद्दिद अपने ही मुल्कों के अंदर अपनी ही सरहदों में रहते हुए बेघर हैं या फिर दूसरे और अजनबी मुल्कों में एक बार फिर जिंदगी को शुरू करने की दुश्वार कोशिशों में लगे हुए हैं। अपने घरों और अपने मुल्कों को छोड़कर दियारे गैर में जाना एक मुश्किल काम है। तर्के वतन की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे कुदरती आफात, जंगें, खाना जंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, इंसानी हकूक की पामाली, तशद्दुद और फिर जे बी के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद और कोशिश। इस वक्त आपको अपने माहरीन का तारुफ कराते चले, मिलवाते चले उनसे। दुनिया असलम, जो अक्वामे मुत्तहदा के पनाह गजीन कमीशन UNHCR के साथ काम करती हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने फ़राइज़ की बजावरी करती आ रही हैं, आजकल युगांडा में हैं। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल एक मुमताज़ तजज़ियाकार और स्कॉलर जहाँ वाशिंगटन से, जो आलमी बैंक और मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे यहाँ वाशिंगटन से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मालिक जो तज़ियाकार और कॉलम नवीस हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डिफेंस अटैशी भी रह चुके हैं। प्रोफेसर फिजान हक हमारे प्रोग्रामों का एक बाकायदा नाम, जो तज़ियाकार होने के साथ साथ उस्ताद भी हैं और दुनिया भर के ऐसे रुझानात और बहरानों पर गहरी नज़र रखते हैं। और फिर इस सिलसिले में इमिग्रेशन के माहिर बैरिस्टर अमजद मालिक, जो न सिर्फ तारकीन वतन के कानूनी मामलों को देखते हैं बल्कि बेहतर तौर पर आगाह हैं कि लोग किन किन मसाइल का हवाला देकर दूसरे मुल्कों में पनाह के ख्वाह होते हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और एक बुनियादी सवाल करते हैं, मुख्तसरन जवाब के साथ फिर तफसील से बहस का आगाज करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। अभी थोड़ी देर में दुनिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो आज हमारे प्रोग्राम में जरूर होंगी। डॉक्टर इकबाल, तर्के वतन के लिए मुआशी और इक्तसादी मसाइल कितने अहम हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश कितना अहम नुकता है?
ये इमिग्रेशन होती है, उसकी दो बड़ी अहम वजूहत होती हैं। एक तो पुश होती है और एक पुल होती है। जो पुश है उसमें ये होता है कि अपने मुल्क के अंदर आपको इस किस्म की सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको अपनी जो बेसिक नीड्स हैं और उसके साथ साथ जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं होती, आपके पास फैसिलिटीज है नहीं, आपका स्किल्स हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए मौका नहीं है, या मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, या उसके साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पर मुल्क से बाहर निकलने की जरूरत महसूस होती है। और दूसरी तरह से होता है कि वो ममालिक जहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस होती हैं या उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है जिसकी वजह से उनको लेबर डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर उसकी वजह से इनकम डिविजन पैदा होती है। इनकम की प्रॉब्लम जो हो जाती है कि इनकम इनक्वालिटी होती है कि जो तारकीन वतन का जो मुल्क है उसके अंदर इनकम कम रहती है लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उनमें इनकम बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है कि उन मुल्कों की तरफ जाने की कोशिश करें। इन वजूहात की वजह से होता है। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो इमिग्रेशन होती है ये इतना इसको पहचानना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक या सियासी ان ایشوز کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس کے ساتھ اور بھی دوسری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم مائگریشن کا جو پیٹرن بن چکا ہوتا ہے اس کی بیسس پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کسی ملک میں امیگریشن پہلے سے ہو رہی تھی تو پھر وہاں پر ایک قسم کا ویسٹرن انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک فاؤنڈیشن بن جاتی ہے, جس کو جو فاؤنڈیشن باقی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے انہیں ملکوں سے جہاں کے لوگ پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں ہوا یا امریکہ میں بھی ہوا, جو زیادہ تر یورپین لوگ آئے
جی.
اور اس کے بعد جو مڈل ایسٹ سے لوگ آئے یا اس کے بعد ساؤتھ ایشیا سے لوگ آئے, ان کی بیسک وجہ یہی تھی کہ پہلے سے ہی امیگریشن اتنی ہو چکی تھی کہ ان کی ایک کریٹیکل ماس پیدا ہو چکا تھا اور وہ کریٹیکل ماس آٹومیٹکلی لوگوں کو اور اٹریکٹ کر رہا تھا.
اچھا.
یہ وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ریجنل قسم کی امیگریشن جو ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی حیثیت رکھتی ہے. فار ایگزامپل, پاکستانی گلف میں جاتے ہیں, وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اپرچونیٹی زیادہ ہیں, ریسورسز کم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ نزدیک ہے وہاں جانا آسان ہے, وہاں سے واپس بھی آنا آسان ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ آسان ایک جنرل سولوشن یا جنرل قسم کی آپ اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک پولیٹیکل سرکمسٹنسز, ملک کے اندر پرابلمس, ملک کے باہر بیٹر اپرچونیٹیز, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انڈیپینڈنس یا فریڈم وغیرہ وغیرہ, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے مائگریشن پیدا ہو جاتی ہے.
جی, ابھی تفصیلی بات بھی کرتے ہیں مختلف پوائنٹس کے اوپر. دنیا اسلم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. دنیا یہ بتائیے گا, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, تعارف آپ کا کرا چکے, آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں پناہ گزینوں کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں جو وجہ آپ دیکھتی ہیں ترک وطن کی, سب سے بڑی ایک وجہ بتائیے. یہ ہم مختصر آپ بات کر رہے ہیں, پھر آگے چل کے تفصیل سے بھی بات کریں گے.
بہت شکریہ. اس وقت تقریباً 70 million دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں یا ڈسپلیسڈ ہیں, جس میں سے 27 million مہاجرین ہیں, یعنی وہ لوگ جو کانفلکٹ جنگوں کی وجہ سے, اندرونی اور بیرونی جنگوں کی وجہ سے اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے. سب سے بڑی تعداد کانفلکٹ ہیں, اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں.
اچھا, پہلے سب سے پہلے آپ کہتی ہیں کانفلکٹ اور اس کے بعد نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. تو بغیر ملک, آسٹریلیا میں بھی آپ نے فرائض انجام دیے, نیوزی لینڈ میں بھی کام کرتے رہے, پاکستان سے بھی بہت سے لوگ آسٹریلیا میں شہریت اختیار کرتے ہیں, اس کی بڑی وجہ کیا رہی آپ کے خیال میں؟
میری بہت نوازی کی آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
اس میں ہمیں ایک بالکل بیلنس قسم کا ویو لینا چاہیے. ایک تو جو سینڈنگ کنٹری ہے اس کے اپنے حالات کو دیکھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائگرینٹس جو ہیں وہ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں, اور دوسرے جو ریسیونگ کنٹری ہے اس کے حالات کیا ہیں کہ جو کھلے دل سے ان مائگرینٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ آسٹریلیا کی خاص طور پر بات کر رہی ہیں تو آپ آسٹریلیا جیسے مکمل کانٹیننٹ ہے, اور اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 25 million ہے, 2.5 crore کے قریب ہے, جو کہ کسی بھی ایک بڑے شہر کا, جو دنیا کا بہت بڑا شہر جیسے کراچی ہو گئے یا بامبے, کلکتہ یا نیو یارک, لندن ہو گئے, ان کی آبادی کے برابر ہے. اب پورے کانٹیننٹ کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا کہ وہ پبلک کے یا لوگوں کے فائدے میں وہ استعمال ہو, اور ان کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کریں کہ آپ ان کو ایکسپورٹ کریں, فارن ایکسچینج کمائیں, ٹریڈ کریں, جیسے آپ ڈیولپمنٹ کے سارے مراحل میں سے آپ گزر سکتے ہیں. یہ کام کرنے کے لیے اب وہاں پہ ان کے پاس پاپولیشن نہیں ہے,
لیبر چاہیے.
انہوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہے جس کے تحت پوائنٹ فارم کا ایک سسٹم ہے, جس کے تحت وہ امیگرینٹس کو لیتے ہیں اور ان کو پھر ایک سسٹم کے تحت اپنے جو ان کا اپنے سوشل یا جو پروفیشنل کا جو سسٹم ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آسٹریلیا میں امیگریشن جو ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہے, بہت مینجڈ ہے, اور وہ ان لوگوں کو زیادہ تر امیگریشن کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ آئندہ
اچھا. پروفیسر فیضان, خانہ جنگی اور جنگوں کا شکار ملک جیسے اس وقت افغانستان ہے, شام ہے, مشرق وسطی کے علاوہ کچھ افریقی ملک بھی اس میں شامل ہیں, وہاں سے آنے والے افراد کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے نسلی پس منظر کے ساتھ؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. دو قسم کے مائگرنٹس ہوتے ہیں, ایک والنٹرلی اور ایک انوالنٹرلی. voluntarily. एक वो जिनको निकलना पड़ना है और जिनको जो खुद जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो इसमें जो जिन चीजों मिसाल जिन लोगों की आपने दी उनमें उनका शुमार उन लोगों में होता है जिनको अपना घर तकलीफ के बाइस छोड़ना पड़ा, इनवॉलंटरली छोड़ना पड़ा. तो उनके जो मसाइल हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं. उनकी उनकी जो डेवस्टेशन है या उनकी जो सर्वाइवल की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मिनिमम होती हैं. और उनके लिए खाना जंगी, जैसे आपने फरमाया खाना जंगी है, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इन तमाम चीज़ें जो हैं ये उसको उनके उनकी माइग्रेशन का बाइस बनती हैं जी. और उनका जो सबसे जो बड़ा मसला है वो होता है सर्वाइवल. क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बहुत से रेफ्यूजीज जो हैं वो समुंदर के रास्ते आए, कश्तियां डूब गई, लीबिया से लोग निकले वो पहुंच नहीं सके यूरोप में, उसके बाद टर्की से और सीरिया से लोग पहुंचे और वो नहीं पहुंच पाए. तो ये एक बहुत बड़ी इंसानी जो है इस वक्त. इससे पहले दुनिया में इतने रेफ्यूजीज नहीं थे जितने इस वक्त हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की जो अवेयरनेस है वो भी बहुत बढ़ गई है. लोग बहुत कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की हकीकत जानना शुरू हो गए हैं. इससे भी हमें एहसास होता है कि हमारी जो पूरी दुनिया जो है उसकी उसमें ये चेंज हो रही है. लेकिन एक चेंज जिसका हम आमतौर पर जिक्र नहीं करते क्योंकि हम अक्सर सियासत पे बात करते हैं वो है इन्वायरमेंटल चेंज, जिसकी वजह से बहुत सी डेवस्टेशन हो रही है, खुश्क साली है, कहत है, जिसकी वजह से लोग अफ्रीका में और बल्कि अब तो ये साउथ एशिया तक जो है और साउथ ईस्ट एशिया तक इसके असरात जो हैं वो पहुंच चुके हैं.
अच्छा बैरिस्टर मलिक, आपका खसूसी शोबा है इमिग्रेशन का. आप ये फरमाइएगा कि जो लोग तर्के वतन करते हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में आकर मुकीम होना चाहते हैं वो ज़्यादातर किन मसाइल और वजूहात का हवाला देते हैं, क्योंकि आपके पास तो ये केसेस भी होते हैं, किस तरह से आप इसको बताएंगे लोगों को?
दुनिया में बड़ी पूरी दुनिया से यूरोप जो है वहाँ माइग्रेंट्स आते हैं क्योंकि ये सिग्नेटरी हैं जिनेवा कन्वेंशन के और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के. तो इट डिपेंड, अगर तो आप फियर रिलेटेड बात करेंगी तो लोग जो जंगों का शिकार है जैसे आपने अभी मेंशन किया कि वो डिस्प्लेस लोग जो बाय चॉइस नहीं, जैसे रोहिंग्या है, अफगान लोग हैं, इराक ईरान से हैं, सीरिया से हैं, तो वो लोग बेचारे लुटे पुटे आते हैं. उनको इनिशियली सेटलमेंट का इशू होता है कि उनको घर मिले और उनके बच्चों की इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी हो जाए और उनको बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें और कुछ खाने के लिए कोई स्टाइपेंड या फूड मुहैया हो ताकि वो एक आसरा जो जिसको कहते हैं इनिशियल उनको एक सहारा मिल जाए. जो वर्कर्स डॉक्टर्स इंजीनियर वो बाय चॉइस आते हैं तो वो नॉर्मली ज़ादेरा अपना सामान अपना जो सूटकेस है वो भर के आते हैं. तो वो मोर और लेस तैयार होते हैं यूरोपियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए. कुछ लोग जुबान पे अबूर हासिल करके आते हैं, कुछ कईयों ने किताबचा पढ़ा होता है कि हम लंदन जा रहे हैं, यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे कौन सी जगह हैं, तो वो थोड़ा बहुत तैयार होते हैं. जो वर्कर्स आते हैं वो कई दफ़ा उनके लिए मुश्किल होती हैं कि वो वीज़ा लेके वर्क परमिट तो आ जाते हैं लेकिन उनको आइडिया ही कोई नहीं होता कि वो किस सोसाइटी में जा रहे हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन क्लास टू क्लास. और कुछ लोग होते हैं जो जिनको निकाला जाता है, मसलन मबल्लग, लिखारी, आम आदमी, कॉट इन अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम, जर्नलिस्ट जिनको पूरी दुनिया में वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से, जैसा कि साहिब ने बताया कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, जैसे तुर्की में गोलन के लिए प्रॉब्लम पैदा होगी, जैसे ईरान में आयतुल्लाह खमीनी साहब आने के बाद वहाँ पे लोगों की जिंदगी तंग हुई, जैसे पाकिस्तान में भी अभी आपने देखा रिसेंटली आसिया बीवी का केस है. तो यानी आपको कई दफा आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे दो सोसाइटी या एज आ रियासत आपके खिलाफ नहीं होती लेकिन एज सच एट दैट टाइम आपको निकालना,
हालात खराब हो जाते हैं
और ताकि आपकी जान बचे.
जी हालात खराब हो जाते हैं. दुनिया आप ये फरमाइएगा कि आजकल म्यांमार में रोहिंग्या अफराद का जो मामला दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना, बड़ा खुलकर सामने आया गुज़श्ता एक साल के दौरान, उनके लिए अक्वाम मुत्तहदा का पनाह गज़ीनों का इदारा क्या इकदाम उठा रहा है?
دیکھیے روہنگا کرائسس اس وجہ سے یونیک ہے کہ ایک ملین کے قریب روہنگا افراد نہ صرف مہاجرین ہیں, اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. جو چیز ان کو زیادہ ولنریبل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس ہے. تو جو میں نے شروع میں 70 million ڈسپلیس لوگوں کی بات کی, اس میں ایک اچھی خاصی تعداد 10 million کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کے کسی ملک کی شہریت نہیں ہے. شہریت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی بھی قانونی حقوق نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیدائش کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا ثبوت نہیں ہے, تو آپ قانونی طریقے سے جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں پہ آپ کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں ملتی. آپ کو آپ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جاتی ہے اور آپ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے روہنگا کرائسس دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس مخصوص طبقے کے لیے کچھ پریکٹیکل کام نہیں ہوا. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے, یو این ایچ سی آر کی طرف سے ہماری یہ کوشش ہے کہ میانمار میں ان کو نیشنلٹی ملے, اور جب ان کو نیشنلٹی ملے گی تو جتنی بھی پھر شہریت کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں ان کو وہ حقوق ملیں گے, اور جب ان کو حقوق ملیں گے تو وہ عام شہری کی طرح زندگی بسر کر سکیں گے. تو روہنگا کرائسس کے لیے سب سے پہلے تو اگر ہم بنگلہ دیش سے ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں, تو واپسی بھی تبھی ممکن ہے کہ اگر ان کو میانمار میں کیمپوں تک محدود نہ رکھا جائے. 40-50 سال ہو گئے ہیں روہنگا آج بھی میانمار میں محصور ہیں, وہ راکھائن سے باہر کہیں نہیں جا سکتے ہیں, نہ ہی وہ لیگل طریقے سے نوکریاں کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کی شادیاں لیگل طریقے سے رجسٹر ہوتی ہیں, نہ ہی بچوں کی پیدائش رجسٹر ہوتی ہے, نہ ہی ان کو تعلیم حاصل کرنے کے حقوق حاصل ہیں. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی یہ مسائل ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. تو روہنگا کرائسس کے لیے جو کوفی انان کمیشن کی رپورٹ تھی, ان تمام اگر نقطوں پہ عمل درآمد ہو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بصورت دیگر روہنگا کرائسس ایک شرمناک حقیقت دنیا کے سامنے موجود رہے گی.
ڈاکٹر اقبال, وسطی امریکی ملکوں جیسے ال سیلواڈور ہے, گواٹیمالا ہے, ہونڈرس ہے, ان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں گنا جاتا ہے, لائف جہاں پہ زندگی اور جان کا نقصان ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے. یہاں ترک وطن کر کے دوسرے ملک جانے والے لوگوں کی بڑی تعداد سامنے آتی ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اسے انسانی بحران قرار دیا ہے جو ان تین وسطی امریکی ملکوں سے آتا ہے, لیکن امریکہ میں پناہ کے لیے جو دی جانے والی درخواستوں کا عمل طویل ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کو کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس بحران کو حل کیا جا سکے؟
سب سے بڑی بات یاد آتی ہے کہ لوگ مائگریٹ کیوں کر رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا, اس مائگریشن کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی سیکیورٹی نہیں ہے, ان کے خلاف کرائمز ہو رہے ہیں, ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ان کی فیملیز اتنی ولنریبل ہو جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ان ملکوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اور یقیناً ایسی کنڈیشن میں وہ زیادہ تر نارتھ کی طرف آئیں گے جہاں پر اکنامک کنڈیشن بہتر ہیں, پولیٹیکل سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یاد رہے کہ ان کے بہت سے پہلے آبا اجداد بھی یہاں پر ہیں, جن کو ہوتے ہوئے ان کو ایک قسم کی نیشنل سیکیورٹی اور انہیرنٹ جو کہتے ہیں فیملی سیکیورٹی مل جاتی ہے. تو یہ بیسک فاؤنڈیشن جن کی وجہ سے ہو رہا ہے, ان کو کیسے سالو کیا جائے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30 سال پہلے, 25 سال پہلے بھی اسی قسم کی سچویشن پیدا ہوئی تھی, اور اس وقت میں یہی کہا گیا تھا کہ جب تک آپ ان ملکوں کے اندر سیکیورٹی پیدا نہیں کریں گے, اور جب تک آپ ان ملکوں کے اندر اکنامک گروتھ پیدا نہیں کریں گے, اس کی وجہ سے انکم ڈسٹریبیوشن کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں اور ڈومیسٹک سیکیورٹی بڑھ جائے, اس وقت تک لوگ وہاں سے نکلنے کی ہر قسم کی کوشش کرتے رہیں گے. تو بیسیکلی دو قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں پولیٹیکل پالیسی لیول پر. ایک تو یہ کہ ان ملکوں کے اندر سیکیورٹی پیدا کرنے کے لیے گلوبل سپورٹ ملے, جس کی وجہ سے وہاں کے اندر جو کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کسی حد تک کم کیا جا سکے, جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی پیدا پیدا ہو سکے. اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ان ممالک میں ڈیموکریٹک قسم کی گورنمنٹ ان کو قائم کرنے کے لیے یقیناً گلوبل انفلوئنس کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا ایک بہت عام جو پالیسی ایکشن ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر اکنامک کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ وہ لوگ اپنی بیسک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جانے کے متعلق دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ سوچیں گے. اگر انکم ڈسٹریبیوشن کم ہوتی ہے تو ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے. اگر ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود اپنے پروٹیکشن کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلے اور ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ریسورسز ٹرانسفر کی جائیں ڈیولپ ملکوں سے ان ملکوں کی طرح, یہ تین ملک جو آپ نے نام لیا, تاکہ ان ملکوں کے اندر اکنامک گروتھ ایسی پیدا ہو اور ڈومیسٹک اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک سیکورٹی ایسی پیدا ہو جائے کہ ان کو کوئی ضرورت نہ رہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی طرف جانے کے متعلق سوچے.
اچھا برگے ملک, آج کل چین میں ایغور مسلمانوں کا مسئلہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر سامنے آ رہا ہے. یہ لوگ تو اپنے ہی ملک میں موجود ہیں, اگر ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترک وطن کا سلسلہ ظاہر ہے وہاں سے شروع ہونے کی صورت بنتی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اقوام متحدہ کو بات کرنا چاہیے یا کسی دوسری بڑی طاقتوں کو بات کرنا چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک پھر کہتا ہے کہ وہ اس کا اندرونی معاملہ ہے. ایسا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے کسی ملک کے اندر, کسی خاص طبقے یا فرقے کے اندر, جیسے کہ برگیر ملک نے آسیہ بی بی کا بھی حوالہ دیا, وہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جیسے صاحبان یہ ڈسکس کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو ساری اگر ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے کہ ایک فیئر اینڈ جسٹ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کا سسٹم آ جائے, انٹرنیشنل آرڈر آ جائے جو کہ سب لوگ مانیں, تو پھر یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. اب آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں جہاں پر انٹرنل کانفلکٹ ہیں, اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ہر کانفلکٹ جو ہے اس کو مختلف طریقے کے ساتھ ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا اس کو اپروچ کیا گیا ہے. سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشو کو کس طرح سے اپروچ کیا گیا ہے, عراق, افغانستان, اور اسی طرح سے جیسے آپ بات کر رہے ہیں چین کی بات کر رہے ہیں. چین جو ہے اب سیریا, عراق اور افغانستان کے چھوٹے ممالک کے ان کے اندر یو ایس لیڈ بلٹس نے انٹروین کیا اور معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. اور بات ہے کہ وہ ریزالو کرنے کے ان کو اور خراب کر دیا ان لوگوں نے. چائنا اب اتنا بڑا ایک ملک اور اتنی بڑی ایک پاور ہے کہ نہ تو وہ کسی کے ڈکٹیشن لے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی ملٹری کاروائی کر کے اس ملک کے اندر مداخلت کی جا سکتی ہے انٹرنیشنلی. تو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس وہاں پر نہیں جا سکتی ہے, یا نہ ہی کوئی کوالیشن بنا کر یونائٹیڈ اسٹیٹس یا ویسٹرن یورپ کی جو افواج ہیں تو اس ملک کے اندر جا کر کاروائی کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہ درے مڈل ایسٹ کنٹریز میں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں چائنا کے ساتھ اگر آپ نے یہ ایشو ریزالو کرنا ہے تو اس کو تھرو دا یو این اپروچ کرنا چاہیے, اور یو این ایچ سی آر کے تھرو ہم جائیں, اور ایچ آر سی مطلب ہیومن رائٹس کمیشن کے تھرو جائیں, اور پھر چائنا کی گورنمنٹ کو انگیج کریں اور ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر میں جو مسلمس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل یونیورسل ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کے وہ خلاف ہے اور وہ اس معاملے کو درست کریں. تو چائنیز گورنمنٹ کو انگیج کر کے تو ہم یہ اس معاملے کو جی, مگر اس کو فورس نہیں کر سکتے, کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, اور ملٹری فورس کا تو
یورپ میں آنے والے تارکین وطن اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ نے ابھی بتایا جیسے کہ لیبیا سے, دوسرے افریقی ملکوں سے آنے والے لوگ, خاص طور پر جو سمندروں کے ذریعے آتے ہیں, ان کی کشتیاں ہر روز ڈوبتی ہیں, تارکین وطن کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں ان کے لیے داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سالوں میں بھی بہت یہ بات آتی رہی کہ وہ دنوں کے حساب سے وہ کسی بھی ملک کی سرحد پر تھے اور ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کسی دوسرے خاص ملک میں. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے؟
دیکھیے بیجت, آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں. افتخار عارف نے کہا ہے کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, عذاب در بدری کس کے گھر میں رکھا جائے. تو یہ جو عذاب در بدری ہے یہ کلونیل پاورز ہی کا دیا ہوا ہے, और उन्हीं के ये लगाए हुए पौधे हैं जिनके हम फल खा रहे हैं। और इस वक्त एक एक रिस्क का मंजर है जो सबके पास है, सबके जहन में होता है, खासकर जो वेस्ट या हम यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप की ये जो बेहिसी इसलिए है कि एक तरफ तो वो जंग है जिसको दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कहते हैं, और दूसरी तरफ उनका ये ख्याल है कि ये लोग आएंगे तो हमारी हैयत बदल जाएगी, हमारी आबादी की तादाद में इजाफा होगा और उस तादाद में वो उस रंग के नहीं होंगे जिस रंग के हम हैं या उस नस्ल के नहीं होंगे। तो ये कि हम अपनी हैसियत और अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, और ये और इसका जो भेद अब यूरोप और अमेरिका को भी एहसास हो रहा है कि जो डेवस्टेशन या जो तकलीफ दे माहौल या तकलीफ इन लोगों को है अपने अपने मुल्कों में, अगर वहीं पर इनके लिए कोई बेहतर सूरत हाल कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सस्ता काम है और एक काम जो कि किया जा सकता है, लेकिन हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं और चीज़ें इतनी पेचीदा हो चुकी हैं कि ऐसे हल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जिसको सियासी कुव्वत इरादी कहते हैं, पॉलिटिकल विल, वो मुझे नज़र नहीं आती। मेरा बड़े अफसोस से, मैं आमतौर पर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, लेकिन मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये एक नहज पे जाएंगे, उस नहज पर जाकर ही कोई नतीजा निकलेगा, और ये नतीजा जो है वहाँ के ममालिक ही को निकालना है, ये यूरोप और अमेरिका के बस की बात नहीं है।
अच्छा बैरिस्टर मालिक, तर्के वतन करके आने वाले जो अफराद हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में पनाह की दरख्वास्तें देते हैं, यूरोप में खास तौर पर ये मसला बड़ा उछला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप कानूनी नुक्ते नजर से ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को कि ऐसे कौन से जायज नुकात हैं जो पनाह लेने वालों के हक में होते हैं और उनकी दरख्वास्तों पर हुकूमतें जल्दी अमल करती हैं।
कुछ लोग तो क्योंकि कानून बड़ा यूनिवर्सल है, लोगों को पता होता है कि ये एक सेफ जगह है कि अगर यहाँ पे जाके ये प्लीड किया जाए तो सुनवाई होगी। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल ऐसी जगहों पे जहाँ पे वॉर्स हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वहाँ से पॉलिटिकल प्रिजनर्स या ऐसे लोग जो जिनका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का जिनको खतरा है, तो वो लोग जरूर मगरब में आके अपना प्लीड करते हैं कि मिलिट्री सर्विस जहाँ पे है वहाँ से लोग जो मिलिट्री सर्विस नहीं करना चाहते वो यूरोप और बरतानिया में आके अपना केस प्लीड करते हैं। खवातीन या ऐसे लोग जो मजहब चेंज करते हैं वो जरूर इस तरह की आके जिनेवा कन्वेंशन का सहारा लेते हैं कि उन्होंने एक मजहब से दूसरा मजहब चेंज किया है जिसके ऊपर वहाँ की सोसाइटी और वहाँ का मुल्क जो है वहाँ से उनको प्रोसिक्यूशन का सामना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे मगरब में हम जिन्स परस्ती है और या मुसलमान ममालिक में इसकी ममानियत है मजहबन या सोसाइटी वाइज, तो वो लोग जो इस प्रेमिसेस में भी यहाँ पे काफी सारे क्लेम होते हैं दोनों तरफ से, खवातीन और मर्द दोनों तरफ से। जैसा कि एक पैनलिस्ट ने बताया कॉन्फ्लिक्ट यानी सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहाँ से डिस्प्लेस लोग बहुत आते हैं जो वॉर या एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तो वो लोग जो है वो अपना उस रीजन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करते हैं अपना क्लेम जो पेश करने के लिए। डिजास्टर्स जैसे पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक हुआ था, पाकिस्तान में मंगला डैम के जो अफेक्टीज थे उनको बहुत प्रोटेक्शन यहाँ दी गई, बरतानिया में जो जिनके घर जो है वो डिस्प्लेस हुए। इसके अलावा जैसे रोहिंग्या की मिसाल भी आपके सामने है कि अगर वो लोग जो रोहिंग्या से बाहर निकले हैं और वो यहाँ पहुँचते हैं यूरोपियन जो डेस्टिनेशन था, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट जो रीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोटी मोटी रीजन है जो आर्टिकल 1 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन जो कहता है कि अगर आप पॉलिटिकल परसिक्यूएट हो रहे हैं जहाँ पे आप रहते हैं और रीजन रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या कलर है या आपकी अफिलिएशन है या आप किसी ऐसे सोशल ग्रुप का ताल्लुक रखते हैं जो जहाँ जो उस इलाके में या उस जगह पे परसिक्यूशन का शिकार है, तो आप मगरब या उसके शोर पे आके जिनेवा कन्वेंशन के तहत या यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के तहत आप अपना या प्रोटेक्शन طلب کر سکتے ہیں.
اچھا, اس سے پہلے کہ ہم پھر دنیا سے بات کریں اور اپنے تمام ماہرین سے بات کریں ایک ایک کر کے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں. پروگرام میں ایک دم پتہ چلا کہ ہمارے آدھے پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا, تو اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اسی پروگرام کو اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت سارے میرے پاس سوال ہیں جو کہ ہمارے ماہرین جس کا جواب دیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اسے پسند بھی کر رہے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ترک وطن ایک بڑی انسانی بحران کی صورت میں آج کی دنیا میں سامنے آیا ہے, اس کی بنیادی وجوہات اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, ہمارے ماہرین اپنی اپنی رائے اس کے بارے میں دے رہے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں دنیا سے. دنیا جب ہم اپنے ملکوں کی سرحدیں پار کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کا معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں کیا وہ اس حوالے سے کبھی بات کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے اپنا کلچر, اپنی ثقافت اور اپنی شناخت کھو جانے کا بھی امکان ہے؟ تو اس صورت میں کس طرح سے ان کی مدد کی جاتی ہے, کیا اقدام اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ماحول انٹیکٹ رکھنے میں مدد مل سکے؟
بالکل, یہ ایک انتہائی اہم سوال آپ نے اٹھایا, اور یہ سوال روہنگا کرائسس کی ہم نے بات کی جہاں پہ میں نے اسٹیٹ لیسنس کی بات کی, جب لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی چوائس اپنی پسند سے مہاجر نہیں بنتے ہیں, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہ اپنے ملک میں رہ پاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے پناہ لی ہے وہاں پہ بھی آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی, تو تب لوگ افریقہ سے نکل کے یا ایشیا سے نکل کے یورپ کی طرف مجبور ہوتے ہیں نقل مکانی کرنے کے لیے. اس وقت اگر ہم ڈیموگرافی دیکھیں ان لوگوں کی جو کہ ڈسپلیس ہیں یا بے گھر ہوئے ہیں, 60 سے زائد 61% جو مہاجرین ہیں اور ڈسپلیسڈ ہیں یا آئی ڈی پیز ہیں یا اسٹیٹلیس ہیں, 61% لوگ بچے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں. بہت سارے بچوں کی پیدائش اپنے شہریت کے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں ہوتی ہے, تو سب سے بڑا ایشو ان کا لیگل اسٹیٹس ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں. اگر ان ملکوں کے قانون میں آپ کو پیدائش کے ذریعے نیشنلٹی نہیں ملتی, یا والدین میں سے کسی ایک کا تعلق اس ملک سے ہونا چاہیے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہو, تو ایسی صورت میں اسٹیٹ لیسنس کی سچویشن ہوتی ہے. ہم نے یہ ایشو دیکھا سینٹرل ایشیا میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا, تو آج دن تک سینٹرل ایشیا میں ابھی بھی بے تحاشا لوگ نیشنلٹی کے لیے ان کا اسٹیٹس بالکل انسرٹن ہے, ان کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں ہے, کیونکہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو تب سوویت افراد مختلف اسٹیٹس میں بٹے ہوئے تھے, تو ان کے لیے آج دن تک شہریت نہ ہونے کی وجہ سے حقوق, بنیادی انسانی حقوق تک رسائی نہیں ہے. وہ بچے جو کہ ایگزائل میں پیدا ہوتے ہیں, ان کی شناخت کی آپ نے بات کی, کلچر کی, مذہب کی, کیونکہ امیڈیٹ آپ کا جو ڈسپلیسمنٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ ہمسایہ ملک ہوتے ہیں جہاں پہ کلچر بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا. ہم نے یہ سچویشن پاکستان میں دیکھی جب افغان مہاجرین آئے, یہاں افریقہ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ بھی ٹرائبل سسٹم ہے, تو ساؤتھ سوڈان سے آنے والے لوگ یوگینڈا میں اسی ٹرائبز کو اور اسی زبان کو فالو کرتے ہیں, تو تب اتنا خطرہ نہیں ہے اپنا کلچر, اپنا مذہب, اپنی زبان کھونے کا, جتنا کہ اگر آپ ایک انٹائرلی مختلف کلچر میں جائیں. تو اسی لیے اقوام متحدہ کی جانب سے یا مختلف انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے ہم نے سیاسی قوت ارادی کی بات کی. جب تک سیاسی قوت ارادی نہیں ہوگا کانفلکٹ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوں گے. سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے, افغانستان کی مثال ہمارے سامنے, 40 سال ہو گئے افغانستان کرائسس کو, آج بھی افغانستان دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں ہے جو جہاں سے پناہ گزین زیادہ تعداد میں نکل کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو وہ ملک جہاں پہ مہاجرین کو یا تارکین وطن کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی بہت سارے ہم نے یورپی ملکوں میں دیکھا زینوفوبیا جیسی فیلنگز بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اسلاموفوبیا دیکھا جب شام سے زیادہ تعداد میں مہاجرین یورپ کی طرف جانے لگے یا عراق سے زیادہ تعداد میں مہاجرین یورپ کی طرف جانے لگے تو لوگوں کو یہ خوف اور خطرہ وہاں کے لوگوں کو پیدا ہوا کہ یہ لوگ اپنا کلچر اپنے ٹریڈیشن اپنے مذہب کے ساتھ ہمیں انویٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو کھو رہے ہیں, دوسری طرف وہ جہاں پناہ لے رہے ہیں وہ لوگ ان کے دلوں میں یہ خوف طاری ہے کہ یہ لوگ اپنے کلچر کے ساتھ ہمارے کلچر کو آ کے انویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سیاسی قوت ارادی کی کمی ہے, جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہے کانفلکٹ ریزالو کرنے کا یہ ایشو بڑھتے جائیں گے. کیونکہ ڈسپلیسمنٹ شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ دنیا میں اس وقت ہائیسٹ نمبر آف لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں, اور یہ سچویشن تب تک آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگا کانفلکٹ ریزالو کرنے کا. لیکن پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں اس وقت قدرتی آفات کا ریشو آپ دیکھیں تو بڑھ رہے ہیں, زلزلوں کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. آج بھی افریقہ میں اس وقت میں ایسٹ افریقہ میں ہوں, اور جب آپ ویدر پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا بارشیں اور آؤٹ آف سیزن بارشیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اندرونی نقل مقامی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں,
ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں.
اگر ڈراسٹک اسٹیپس نہیں اٹھائے گئے تو یہ سچویشن مزید گمبھیر ہوتی جائے گی, ریزالو نہیں ہوگی اگلے دو چار سالوں میں.
اچھا بیرسٹر ملک, یہ اس وقت آپ کو میں اس وقت پہلے آپ سے سوال کر لیتی ہوں, یہ جن لوگوں کو اسٹیٹ لیس ہونے کی بات بار بار آ رہی ہے, یعنی جن کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں ہوتی, ان کو جب اسٹیٹ لیس قرار دیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ تو بین الاقوامی قانون ضابطے کچھ تو کہتے ہوں گے, ایسے لوگوں کو مین اسٹریم میں مرکزی دھارے میں کسی بھی ملک کے کسی بھی معاشرے کے مرکزی دھارے میں لانے کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟
جی, یو این کا چارٹر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسٹیٹ لیس پرسنز کو, اور جو جو سگنیٹری ہیں جو ممالک وہ اس کو پھر اپنے اپنے ملک کے حساب سے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور ان کو ریگولرائز کرتے ہیں. یہاں برطانیہ میں تو انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ لیس پرسن کا باقاعدہ امیگریشن ایکٹ کے تحت ان کا قانون اور رول بنایا ہوا ہے, اور لوگ اگر یہاں ہیں اور وہ سڈنلی اسٹیٹ لیس بن جاتے ہیں یا جب وہ آتے ہیں شور کے اوپر یا پورٹ کے اوپر اور وہ اسٹیٹ لیس ہیں تو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے خود, اور وہ اسٹیٹس لے سکتے ہیں. اور اگر تو وہ جنیوا کنونشن کے تحت یعنی یو این کے تحت لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اسائلم کیٹیگری میں آ جاتا ہے پروٹیکشن, اور اگر وہ اسٹیٹ لیس بائی ڈیفالٹ اسٹیٹ لیس کے طور پہ ہی دینا چاہتے ہیں تو یہ برطانیہ ایسے لوگوں کو پیریوڈیکل ویزا بھی دیتا ہے, بعد میں ان کو سیٹلمنٹ کا راستہ بھی ہے اس کے ذریعے کہ آپ اتنی دیر تک 5 سال منیمم قیام کریں اور اس کے بعد آپ پرماننٹ سیٹلمنٹ اور پاسپورٹ کا حصول جو ہے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم وہاں پڑتی ہے جہاں پہ آپ اسٹیٹ لیس تو ہیں لیکن ہوسٹ کنٹری اور جہاں سے آپ آ رہے ہیں دونوں ہی آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ریسنٹ مثال میں جیسے ہماری ایک پینلسٹ نے بھی دی ہے روہنگیا کی ہے کہ وہ ان کا اپنا جو ملک ہے وہ ان کو اسٹیٹس ان کو مان ہی نہیں رہا کہ وہ یہاں کے شہری ہیں, تو ان کے پاسپورٹ کا یا ان کے آئی ڈی اور ٹریول ڈاکیومنٹ کا حصول مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں وہ جا رہے ہیں فار ایگزامپل بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ان کا ہیو اینڈ کرائی ہے کہ ہم ریسورس لیس ہیں اور اتنا ہمارے پاس جگہ یا ریسورس نہیں ہے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکے, جس میں پھر یونائٹیڈ نیشن کا رول آ جاتا ہے. تو بالکل قانون ہے, اس کی اپلیکیشن فرام اٹ ویریز فرام پلیس
کنٹری ٹو کنٹری.
جس کا جو بات کی ہے ابھی ایک سیکنڈ پہلے
جی,
تو یہاں جو برطانیہ جیسے ہے تو یہاں پہ بریگزٹ ہوئی اس لیے رہا ہے کہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹوورڈز امیگریشن وہ پبلک میں اتنا ہوسٹائل ہو گیا ہے ریسنٹ الیکشن میں امیگریشن کو
وجہ تناز بنانے کی وجہ سے کہ یہاں پہ جو دارے ایکسٹریمسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مائیگریشن خطرناک ہے یا اس کا سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, انہوں نے جڑ پکڑی ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے پچھلے 10 سال کی سیاست سے کہ امیگریشن ایک نیشنل ایشو بنا جس کے ذریعے پھر بریگزٹ کا ریفرنڈم ہوا اور اب نیشن از ڈیوائڈڈ کہ نہ بریگزٹ ہو رہا ہے اور نہ وہ اس پنڈنڈرم سے نکل رہے ہیں کہ امیگریشن خطرناک
ہے. اچھا ڈاکٹر اقبال, ترک وطن کے تحت ایک اور اصطلاح جو ہم سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ برین ڈرین کی ہے. خاص طور پر ایشیائی ملکوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہی جس کی آپ نے بات کی تھی کہ اسکل زیادہ ہوتی ہیں لیکن ریسورسز وہاں پر نہیں ہوتے, اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں. حکومتوں کو اس صورتحال ظاہر ہے کہ بہتر معیار زندگی کی بات ہے, زیادہ معاوضے کی بات ہے, ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز تک رسائی ہوتی ہے, مستحکم نظام ہوتے ہیں, تو ان ساری صورتحال پر جو صورت ہے برین ڈرین پر قابو پانے کے لیے حکومتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیا ماہرین پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے نا, دراصل یہ بات ہے ان بیلنس کی. جب ان ملکوں میں یہ پروپوزل بنائی گئی تھی اور ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا نئی اسکلس پیدا کرنے کے لیے, تو اس وقت یہ سوچا نہیں گیا تھا کہ جب یہ اسکلس پیدا ہو جائیں گی تو ان کو ہائر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. چونکہ فیصلے جب تھے انٹیگریٹڈ قسم کے فیصلے نہیں تھے, اس لیے اسکلس کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں مس میچ پیدا ہو گیا تھا. اب ایسی سچویشن تمام دنیا میں ہے, یہ صرف ان ملکوں ہی میں نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور دوسرے غریب ممالک کے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس اسکلز ہیں وہ دوسرے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ گلف میں چلے جاتے ہیں یا یورپ اور امریکہ کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ اسکلز کی ڈیمانڈ ہے اور یہاں پر ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہے ان اسکلز کو پیدا کرنے کے لیے لمیٹڈ ہے. آپ اپنے وہ ملکوں میں اس قسم کی جو اسکلز ہیں ان کے امپلائمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہے تو سولوشن آسان لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کا سولوشن بیسیکلی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائیں جن میں یہ اسکلز کی جو کیپیسٹی اس کو استعمال کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ دوسری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ یہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ زیادہ اسکلڈ قسم کی پروڈکٹس پیدا کریں گے تو پھر آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا. آپ نے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا تو یہ ڈیولپ ملکوں ہی میں کی جا سکتی ہیں جہاں پر پہلے ہی ان اسکلس کی اور ان قسم کی پروڈکٹس کی پرابلمس ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ریسٹرکشن لگے گی. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں چین کی طرف سے جو امپورٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگ گئی ہیں اور اسی طرح یورپ سے آنے والے اسٹیل اور دوسری چیزوں پر ریسٹرکشن لگ گئی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اسکلس ریسورسز کو پراپرلی استعمال کرنا ہے تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ ملک جہاں پر اسکلس ہیں وہ پر نئی پروڈکٹس پیدا کریں گے اور وہ نئی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا اور ان کو امپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ چیپر بیٹر پروڈکٹس جو ہیں ان کو آنے دیا جائے. اگر وہ ان کو آنے نہیں دیں گے یا ان پہ ریسٹرکشن لگائیں گے تو پھر واپس دوبارہ بھی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ اسکلس تو ہوں گی لیکن ان اسکلس کی کیپیسٹی یا اس کے استعمال میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے گریجولی کام کیا جائے, ان ملکوں میں ان کی آپشن ہو اور دوسری طرف جو ایڈوانس ممالک ہیں جہاں پر ان اسکلس اسکل ریسورسز کی ڈیمانڈ ہے وہ اپنے مارکیٹس کو ذرا کھولیں اور ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز نہ لگائیں جیسی کہ ابھی پچھلے 4-5 سال میں لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے امپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ کمپلیکس, اس کے سولوشنز کمپلیکس ہیں لیکن آسان ہے. آسان ان دا سینس کہ معلوم ہے کیا کرنا ہے لیکن ان کے امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ کوئی ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ابھی نہیں ہے جو کہ افیکٹولی اس پہ کام کر سکیں. یہ ممالک جو ہیں ان کو خود ہی اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے سولوشن پیدا کیا جا سکے, لیکن ایک آرڈرلی طریقے سے اس کے سولوشن ہوں گے جن میں وقت لگے گا.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں برگری مالک سے. برگری مالک, ایک اور اسی طرح کا مسئلہ ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقلی بھی مائیگریشن ہی کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے زندگی کے توازن کو کتنا دھچکا لگتا ہے, خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ زراعتی ملک تھا, لیکن دیہات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ غیر آباد ہوتے چلے گئے اور شہروں کی طرف لوگ زیادہ منتقل ہونا شروع ہو گئے. اس سے زندگی کو کتنا, بنیادی سہولتوں کو اور بنیادی جو وہ وسائل ہیں ان کو کتنا دھچکا لگتا ہے, کتنا مثبت ہے اور کتنا منفی رجحان ہے یہ؟
ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ خاص طور سے پاکستان کی اگر ہم بات کریں, جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ آپ کہہ لیں گے, انٹرنل مائگریشن کہہ لیں فرام دا رورل ایریا ٹو دا سٹی, وہ ہوا ہے. اس کی بنیادی طور پر وجہ تو یہ لگ رہی ہے کلائمیٹ چینج ہے, اور اب پاکستان میں بھی کلائمیٹ اس حد تک بدل چکا ہے, اس پیٹرن جیسے حد تک بدل چکے ہیں کہ جو اس کی فصلیں جو ہیں ان کے ٹائمنگ بھی اب آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو چکے ہیں, اور اب اتنی زیادہ اس پر لوڈ پڑ رہا ہے رورل ایریاز کے اوپر کہ وہ وہاں پر اس کو برداشت نہیں کر سکے اور شہروں کی طرف مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور پانی کی کمی, جو کہ گلیشیئر جو ہیں پاکستان کے اوپر نارتھ میں وہ بھی کافی حد تک کبھی میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کافی تیزی سے ریسیو کر رہے ہیں, پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگلے چند سالوں میں ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ گلیشیئر جو ہے جہاں سے پاکستان اپنا بلک اپنا پانی کا ملتا ہے پاکستان کو, خاص طور پر ایگریکلچر کے لیے اور اریگیشن کے لیے, تو وہ پانی کی بتدریج کمی ہوتی جائے گی. جب وہ کمی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے ایگریکلچر پہ آئے گا, اور ایگریکلچر کیونکہ صاحب ہمارے رورل ایریاز میں ہیں تو وہاں پہ جب اکنامک اپرچونیٹیز کم ہوں گی اور جیسے کہ ہو رہی ہیں تو یہ لوگ مائگریٹ کریں گے شہروں کی طرف, اور شہروں میں آ کر وہ جب یہاں پہ اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں تو شہر کے اندر جو اس کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتے ہیں, شہروں کی انفراسٹرکچر کے اوپر, روڈس کے اوپر, اسکولس, ہاسپٹلس پہ, کالجز پہ, اور ٹرانسپورٹ پہ, الیکٹریسٹی پہ, پانی پہ, گیس پہ, ہر ایک جو فیسلٹی شہر کے اندر اویلیبل ہے اس کے اوپر یقینی طور پر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اب شہر ہمارے تقریباً ان مینیجیبل ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ٹریفک اتنی زیادہ ہو چکی ہے, پولوشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے پورے شہر میں کہ اب سانس لینا, جیسے لاہور جو ہے فار ایگزامپل پچھلے چند دنوں سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ پولوٹیڈ سٹیز میں شمار ہو رہا ہے اس کا, جبکہ ایک زمانے میں یہ بالکل ایک سرسبز اور شاداب شہر تھا اور بہت گرین سٹی اس کو کہا جاتا تھا, پر اب آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے لاہور کے اندر کہ آپ ایک فاصلہ جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں آپ پہلے 10 منٹ میں بائی کار ٹریول کرتے تھے, اب آپ کو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے, اتنی زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے. تو اس طرح سے جب یہ مائگریشن ہوئی ہے شہروں کے اندر تو شہروں کی تمام جو فیسلٹیز تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا, اور اب وہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے جو اوریجنل شہری ہیں مطلب فار ایگزامپل لاہور کے اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے وہ اویلیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے, تو پریشر تو بہت ہے. تو میرے خیال میں بھی اگر حکومت نے اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو سیٹلائٹ ٹاؤنس ان کو بنانے چاہیے شہروں کے باہر کے سبرب میں, اور جو لوگ وہاں سے آنا چاہتے ہیں وہ ان سبرب میں جائیں, وہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, اور اگر اتنا پیسہ ہو پاکستان کے پاس تو ان رورل ایریاز میں بھی وہ تمام سہولتیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو کہ شہروں میں ہیں,
تاکہ یہ رجحان کم ہو سکے,
امپلائمنٹ اپرچونیٹی پرووائڈ کریں تاکہ ان کا جو رجحان ہے شہروں کی طرف آنے کا
وہ کم ہو سکے,
جواب ہو سکے.
اچھا پروفیسر فیضان, مختلف ملکوں میں لیبر اور مختلف شعبہ ہے زندگی کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے مشرق وسطی کے ملکوں میں جنوبی ایشیا سے آنے والے افراد کی اکثریت ہے, لیکن ان کے لیے صورتحال بڑی دشوار ہوتی ہے اور میزبان ملک انسانی حقوق پر زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے. ہم اس کے بارے میں بھی اپنے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں, اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر فیضان ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا پروفیسر فیضان اس وقت نہیں ہے. بیرسٹر ملک, آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو لیبر خاص طور پر مشرق وسطی کے ملکوں میں جاتی ہے, سعودی عرب میں اور خلیجی ملکوں میں جاتی ہے, لیکن وہاں پر ان کے ساتھ انسانی حقوق کا کافی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے, اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟
جی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, کیونکہ ایک تو گلف میں ڈاکٹرز, انجینئرز, اساتذہ, آئی ٹی ماہرین جاتے ہیں بہت, کیونکہ ان کو جو وہاں پہ کام کرنا, انوائرمنٹ اور جو ٹیکس فری ریجیمز ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے اپنی اسکل ایکسپیرینس اور जो उनके पास तजर्बा है तो उसकी जो मांग और उसकी जो उसका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा है. लेकिन जब वो वहां पे रहते हैं या इंटीग्रेट होते हैं या बच्चे हो जाते हैं और फिर बाद में जो मसाइल आते हैं, मसलन वहां पे नेशनलिटी का सबसे बड़ा मसला है. ये लोग वहां पे अपने आप को सेटल तसव्वुर नहीं करते जब तक कि उनके पास कोई ना कोई परमानेंट राइट ना हो. फिर कफाला सिस्टम है मोस्ट ऑफ द गल्फ स्टेट्स में कि आपको कफील के ऊपर आप डिपेंडेंट है, यानी आपका स्पॉन्सर इज एवरीथिंग. और अगर स्पॉन्सर लेट से आपका वीजा फिर एक्सटेंडेबल है, यानी आपको पता नहीं है कि अगली दफा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर आपके कफील के साथ नहीं बनती तो मोस्टली मसला पड़ सकता है. फिर उनकी फीस, एक्सटेंशन फीस बहुत ज्यादा है जब वो आप ट्रांसफर करते हैं या ईयरली जब आप उसको जब आपका वीजा खत्म होता है तो आप उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो उनकी फीस, और एक फैमिली जिसके दो तीन बच्चे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक किस्म की रकम है. और फिर जो बच्चे डिपेंडेंट 18 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको भी वो फीस वगैरह देनी पड़ती है, तो एक फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है. और पिछले दिनों में काफी सारे लोग जो वर्कर तबका था उन्होंने अपनी फैमिलीज जो हैं बैक होम अपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन भेजी हैं क्योंकि वो वहां पे इतना कमा नहीं रहे थे जिस हिसाब से वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं. और फिर इसके अलावा जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके फ्यूचर के बड़े इश्यूज हैं, यानी इनकी यूनिवर्सिटियां और आला तलीम का बड़े मसाइल हैं. उनको फिर बाहर मगरब के या दूसरे मुल्कों में आला तलीम के लिए भेजना पड़ता है जो आगे कुछ करना चाहते हैं. मेडिकल के भी बड़े इश्यूज हैं. आप अगर एम्प्लॉयड हैं, आपकी इंश्योरेंस है, आपका कफील के साथ निजाम चल रहा है तो मेडिकल आपका कवर्ड है, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आप अंडर कफालत नहीं है तो मेडिकल समटाइम्स वर्कर क्लास को मेडिकल इश्यूज का बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि स्टेट भी भागती है और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी भागता है उस जिम्मेदारी से, और यू एंड अप इन अ हॉस्पिटल विद अ ह्यूज बिल और आपको पता नहीं होता कि ये पे कौन करेगा.
अच्छा.
और उसके अलावा आगे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग
गैर यकीनीपन की सूरत हाल होती है. तो चलिए, मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल होगा. प्रोफेसर फैजान से मैं करती हूँ. प्रोफेसर फैजान, जंगों और तनाज़ात में शिरकत के लिए जाने वाले नौजवानों को उनके अपने मुल्क वापस लेने से इनकार करते हैं. हाल ही में ये बहुत हुआ, ख़ास तौर पर जो शाम की तरफ लोग गए थे दाइश के साथ मिलकर लड़ने के लिए और उसके बाद यूरोप के मुल्कों में वापस आए तो उन्होंने वापस लेने से उनको इनकार कर दिया. इस मसले पर काबू पाने और ऐसे लोगों को माशरे के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए क्या करने की जरूरत है? आखिरी दो मिनट.
देखिए, इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है, खासकर जो जैसे बल्कि हम पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं. पाकिस्तान में ऐसे बहुत से अफगान जंगजू और अरब जंगजू आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका उस मुल्क के लिए यह है कि इन्हीं के इसी जो जज्बा है इसको एक और तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनको कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग दी जाए और उनको इकॉनमी में और तजारत में डाल दिया जाए. क्योंकि या तो आप उनको कैद खानों में रखेंगे, जेलों में रखेंगे जिनका खर्चा अलहदा होगा, और उनकी और दूसरा तरीका यह है कि उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए मुआशरे में. इस वक्त जो जैसे अभी पहले भी जिक्र हुआ तो तीन तरीके हैं. एक तो है एक कोई भी इमिग्रेशन या मुहाजिर जो होते हैं उनके तीन तरीके होते हैं. एक तो एसिमिलेशन है जिसमें वो पूरी तरह एक मुआशरे में गर्क हो जाते हैं और उनको अपना लेते हैं जैसे भी वो हों. और दूसरा है कि वो एलियनेशन है जिसका मतलब है कि वो तमाम दीवारें ऊंची करके अलहदा होना शुरू हो जाते हैं. और तीसरा है इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इन सब लोगों के लिए बेहतरीन तरीका रहेगा. क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर कोई मुल्क नहीं ले रहा तो बजाय इसके कि उनको कैदखानों में रखा जाए और उनको और ज्यादा वो फंडामेंटलिस्ट और वो एक्सट्रीमिस्ट बने, इससे बेहतर है कि उनको माशरे में ही उनकी खपत करवा दी जाए. ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा मेरा ख्याल.
बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने माहरीन का शुक्रिया अदा करती चलूँ. UNHCR यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के साथ वाबस्ता दुनिया असलम हमारे साथ थी, जो गेंडा से, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल जहाँ वाशिंगटन अमरीका से ہمارے ساتھ تھے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے, پروفیسر فیضان حق یہاں امریکہ سے, اور بیرسٹر امجد ملک لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے. مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی. مجلس مذاکرہ کے لیے ہمارا موضوع ترک وطن, ایک انسانی بحران, وجوہات اور حل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. میزبان بہجت جلانی کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک ایونوف کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں مختلف موضوعات کے ساتھ. آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام ترتیب دے سکیں. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل. یہ پروگرام نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. ڈیمنشیا ایک ایسا مرض ہے جو دنیا بھر میں عام لوگوں کی صحت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. 50 ملین یعنی کوئی 5 کروڑ افراد ڈیمنشیا کا شکار ہیں, اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 30 برسوں میں یہ تعداد 3 گنا بڑھ جائے گی. تحقیق کار ڈیمنشیا کے علاج اور روک تھام کے طریقوں کی تلاش میں ہیں. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس سلسلے میں ایک کارآمد تجربہ کیا جا رہا ہے. عمر میں اضافے کے ساتھ باقاعدہ ورزش, صحت مند خوراک, بلڈ پریشر یا فشار خون کو معمول کے مطابق برقرار رکھنا, کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کو صحت مند سطح پر قائم رکھنا, ایسے عوامل ہیں جو ڈیمنشیا کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ڈیمنشیا عمر میں اضافے کا حصہ نہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بڑھتی عمر ڈیمنشیا کی وجہ بن سکتی ہے, اور یوں عمر میں اضافہ یاداشت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. آج کل دنیا میں لوگوں کی عمروں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اسی لیے صحت کے ادارے اور تحقیقار ڈیمنشیا کی روک تھام, خاتمے اور علاج معالجے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. ان کے سامنے الزائمر کا مرض بھی ہے جو ڈیمنشیا کی انتہائی عام قسموں میں سے ایک ہے. ڈیوڈ شور الزائمر کا شکار ہیں. ان پر ایک نئے طریقے علاج کو آزمایا جا رہا ہے جو الزائمر کے ابتدائی مراحل میں اس کا علاج کر سکتا ہے. شور اپنے ڈاکٹر وبھور کرشنا کے ساتھ ہیں جو ریاست اوہائیو کے ویکسنر میڈیکل سینٹر میں ایک نیورو سرجن ہیں. ڈاکٹر کرشنا کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, اور ڈیوڈ شور کہتے ہیں کہ آئیے اسے آزما لیتے ہیں, اور ڈاکٹر کرشنا کا جواب بھی یہی ہے کہ آئیے یہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. ڈیوڈ شور کے لیے آزمائے جانے والے طریقہ کار میں ساؤنڈ ویوز کا استعمال کیا جائے گا. اس میں الٹرا ساؤنڈ ویوز کی مدد سے ہدف بناتے ہوئے بلڈ برین بیریئر کو کھولا جاتا ہے. یہاں یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ بلڈ برین بیریئر ایک حفاظتی تہ ہے جو دماغ کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے. ڈاکٹر کرشنا کہتے ہیں کہ اس بیریئر کی مدد سے الزائمر جیسے اعصاب کو متاثر کرنے والے امراض کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
Opening the blood-brain barrier allows us to access more of the brain tissue.
ڈاکٹر کرشنا کا کہنا ہے کہ بلڈ برین بیریئر کو کھولنے سے ہم دماغ کے زیادہ ٹیشوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں, اور یوں علاج کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. ڈیوڈ شور اور ان کی اہلیہ کم کسی بھی نئے علاج کے لیے تیار تھے جو ڈیمنشیا کی روک تھام میں ان کی مدد کر سکیں. کم اپنے اس رد عمل کا اظہار کرتی ہیں جب انہیں ایک فون کال میں دعوت دی گئی کہ وہ ایک کلینکل ٹرائل میں شامل ہو جائیں.
There's this trial, would you be interested? And without really knowing what it was, we said sure.
کم بتاتی ہیں کہ ٹیلی فون کال میں انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک تجربہ ہے, اور کیا ہم اس میں شامل ہونا چاہیں گے. تو اس کے بارے میں نہ جانتے ہوئے بھی ہم نے اس میں شرکت کی حامی بھر لی. ڈیوڈ شور ان 10 مریضوں میں سے ایک تھے جنہیں اس تجرباتی مرحلے میں شامل کیا گیا. اس ٹرائل میں ایم آر آئی کی مدد سے دماغ کے ان حصوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جو یاداشت اور پہچان کا کام کرتے ہیں. ڈاکٹر کرشنا کی وضاحت کے مطابق یہی وہ حصے ہیں جہاں الزائمر کے مریضوں میں زہریلی پروٹین جمع ہو جاتی ہے جنہیں ایمیلائڈ کا نام دیا جاتا ہے.
Higher deposition of amyloid goes hand in hand with loss of function in Alzheimer's
disease. Dr. Krishna ka kehna hai ki amyloid ki badi miqdar aur Alzheimer ke aarze mein yaadasht khone ka aapas mein gehra taluq hai. Krishna ka kehna hai ki ye mumkin hai ki is tarike kar ki madad se mareez ka apna khud difai nizam is zehreeli protein yani amyloid ki kuch miqdar ko khud se khatam kar sake. اس طریقے کار میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کی مدد سے دماغ کے اس حصے کو سکیڑا اور پھیلایا جاتا ہے
ڈاکٹر
کرشنا کا کہنا ہے کہ اس عمل سے بلڈ برین بیریئر کو میکان کی انداز میں کھولنے میں مدد ملتی ہے اس عمل کے دوران مریض بدستور ہوش میں بھی ہوتا ہے بیریئر کو کھولنے سے ممکن ہے ایک روز یہ ممکن ہو سکے کہ ڈاکٹر مطلوبہ جگہ پر براہ راست دوا کی فراہمی کر سکیں کم شور محسوس کرتی ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ ان کے شوہر اس علاج سے فائدہ اٹھا سکیں گے
We're hopeful that it can help him, but we also know maybe it'll help somebody else.
کم شور کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے اس طریقے علاج سے ان کی مدد ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ممکن ہے یہ اور بھی مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو ڈیوڈ شور کی عمر محض 56 برس تھی جب انہیں الزائمر کا عارضہ لاحق ہوا اور وہ خود ایک ایسے جائزے کا حصہ بن گئے جس سے دوسروں کی بھی مدد ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کی بھی جو ابھی اس مرض یعنی الزائمر کے ابتدائی مراحل میں ہیں بہچہ جلانی اردو وی او اے واشنگٹن